السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کر کے آڈیو کلک سٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے، اور آج ہم آغاز کریں گے بین الاقوامی خبروں سے. دنیا بھر سے تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس موقع پر شام سے آنے والے زائرین اپنے ملک میں قیام امن کی دعائیں بھی کر رہے ہیں. اور ادھر امریکہ 11 ستمبر کو کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی منا رہا ہے. صدر براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں 8:46 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی. یہ وہ وقت تھا جب اغوا کیے گئے 4 جہازوں میں سے پہلا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا. اس بارے میں بہت ساری رپورٹیں آج کے پروگرام میں سنیے گا. اور آئیے اب آپ کو جنوبی ایشیا لیے چلتے ہیں، پاکستان اور بھارت سے کچھ سرخیاں.
امریکہ میں دہشت گرد حملوں کے 15 سال مکمل. انسداد دہشت گردی کے بین الاقوامی اتحاد میں شامل ملک پاکستان اب بھی مختلف چیلنجز کا شکار. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ 11 ستمبر کے موقع پر تقریباً 3,000 بے گناہ جانیں چلی گئی تھیں، جن کا تعلق زندگی کے ہر شعبے، ہر نسل اور تمام مذاہب سے تھا. صدر اوباما نے یہ کہا کہ آئندہ دہشت گرد کبھی بھی امریکہ کو شکست نہیں دے سکیں گے. اور شام کی حکومت نے فائر بندی کا وہ معاہدہ قبول کر لیا ہے جو اس کے اتحادی روس اور امریکہ کی مدد سے طے پایا تھا. اور امریکہ شمالی کوریا کی طرف سے 5ویں جوہری تجربے کے بعد یک طرفہ طور پر مزید تعزیرات عائد کرنے پر غور کر رہا ہے.
بھارتی کشمیر میں تازہ تشدد، 250 کے قریب لوگ زخمی. پیلٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں نابینا ہونے والے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ چونکہ ان سے خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہیں، وہ عید نہیں منائیں گے. میں ہوں یوسف جمیل، سرے سے رپورٹ آیا چاہتی ہے.
افغان تجارتی اشیاء کی واہگہ کے راستے بھارت برآمد پر کوئی پابندی نہیں، پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے انسدادی پولیو مہم کا مقامی انچارج ہلاک. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
بلوچستان میں غیر رسمی تعلیم کے فروغ کے لیے امریکی ادارے کی معاونت سے 1,000 مراکز قائم کرنے کا فیصلہ. کوئٹہ سے میں ستار کاکٹ، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. دنیا بھر سے تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس موقع پر شام سے آنے والے زائرین اپنے ملک میں قیام امن کی دعائیں کر رہے ہیں. شام کے افراد کی ایک بڑی تعداد حج کے انتہائی اہم دن جامع عرفات کے موقع پر کوہ رحمت پر اکٹھے ہوئے اور خدا سے اپنے ملک میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی ختم ہونے کی دعائیں کی، جس کے نتیجے میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 11 ملین بے گھر ہوئے ہیں. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، اور تمام صحت مند مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں. ایران نے اس سال حج کا بائیکاٹ کر دیا ہے، جس کے لیے اس نے سعودی عرب میں صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے والے شعبے کے ارکان کی طرف سے خراب رد عمل کو سعودی عرب کی نااہلی کا حوالہ قرار دیا ہے. ایرانی شیعہ افراد کی ایک بڑی تعداد حج کی بجائے عراق کے شہر کربلا میں جمع ہوئی ہے. اور اب آئیے 11 ستمبر کے بارے میں کچھ رپورٹیں آپ کو سنوائیں. 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر دہشت گرد حملے سے پوری دنیا ہی وسیع تر پیمانے پر متاثر نہیں، بلکہ اس کا پاکستان اور اس کے معاشرے پر بھی وسیع تر اثر ہوا. اس تباہ کن واقعے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد پاکستان ابھی تک اقتصادی اور انسانی زندگیوں کے حوالے سے ایک بھاری قیمت ادا کر رہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں مزید تفصیلات سنیے.
امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے دہشت گرد حملوں کو اتوار کو 15 سال مکمل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد شروع کی گئی انسداد دہشت گردی کی جنگ کے اثرات اب بھی نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ اس لڑائی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے ملک پاکستان میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اس وقت کی وفاقی سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو جنگ میں پوری طرح سے شریک ہونے سے قبل اس کے مضمرات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے تھا.
ہم چونکہ امریکہ کے ساتھی تصور کیے جانے لگے کھلے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیز اس وقت تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لی جاتی اس کے پروز اینڈ کونس، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر راستہ نکالا جا سکتا. جو اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے 15 سال بعد، وہ غالباً اس سے بدتر شاید نہ ہو سکتی، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہوم گرون ٹیررزم ہے وہ اس کو ایک کاز مل گیا کہ ہم نے جو ہے امریکہ جو ہے وہ دشمن ہے ہمارا، وہ اس میں اس نے حکومت پاکستان جو ہے اس کو بھی پوری طرح شامل پایا۔
اس جنگ میں ایک دہائی سے زائد عرصے تک شامل رہنے والے ملک پاکستان کو اندرونی سطح پر بھی بدترین دہشت گردی کا سامنا رہا اور سیکیورٹی فورسز سمیت اس کے ہزاروں شہری موت کا شکار ہوئے، جبکہ معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اقتصادی امور کے ماہر اور سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ میں شریک ہونے سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکے جو کہ صف اول کے اتحادیوں کو حاصل ہونے چاہیے تھے۔
تو اکنامک گروتھ چاہیے تھی یہاں پہ، امپلائمنٹ جنریشن چاہیے تھی یہاں پہ، اپرچونیٹیز چاہیے تھی، ہوپ چاہیے تھا۔ تو ہمارے ساتھ تو دنیا نے کوئی اس قسم کی نہیں کیا تعاون، کوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹس کوئی نہیں نظر آتے، کوئی بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز نظر نہیں آتی۔ باقی دیکھیں نا، جب یورپ اور فار ایسٹ میں اس طرح کی ہوئی تھی واقعات تو اکانومی پہ بڑا توجہ دیا گیا تھا ان ایریاز پہ۔
افغانستان سے تمام بین الاقوامی افواج اپنا لڑاکا مشن مکمل کر کے اپنے وطن واپس جا چکی ہیں، لیکن اب ایک معاہدے کے تحت لگ بھگ 12,000 بین الاقوامی فوجی یہاں مقامی فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت کے لیے تعینات ہیں۔ گو کہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ اب پہلے جیسی منظم تو دکھائی نہیں دیتی، لیکن 2 سال قبل ہی داعش نامی شدت پسند گروپ نے مشرق وسطی میں سر اٹھایا اور اسے عالمی امن کے لیے خطرہ تصور کرتے ہوئے امریکہ سمیت مختلف ممالک اس کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے افغانستان کی طرف سے اپنے زمینی راستوں کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ براہ راست تجارت کی اجازت کے حالیہ اصرار کو مسترد کر دیا ہے، جس کے لیے پاکستان نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان موجودہ سرکاری بندوبست کا حوالہ دیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے 14 ستمبر کو بھارت کے دورے سے پہلے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان نے افغانستان کو واہگہ سرحد کے ذریعے بھارت تک رسائی نہیں دی تو اس کے تجارتی راستوں کو بند کر دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے صدر غنی کے انتباہ کے بعد رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کابل کو عالمی تجارت کے لیے ارزاں اور مؤثر زمینی راستوں کی فراہمی کرتا ہے اور اس نے افغان پاکستان ٹرانزٹ سمجھوتے کے تحت افغانستان کی تجارت کو اپنی بندرگاہوں کے ذریعے جاری رکھنے کی سہولت بھی دے رکھی ہے۔ اتوار کے روز بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں بدامنی کے 65ویں دن جنوبی پلوامہ سمیت وادی کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی فوجوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں 250 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ سری مہاراجا ہری سنگھ ہسپتال میں آنکھوں کے امراض کے بستروں پر موجود درجنوں کشمیری نوجوانوں میں سے ایک نوجوان عدنان کا کہنا ہے کہ اس کی عید اس روز ہوگی جب کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
2 ماہ سے زائد عرصے سے جاری بدامنی کے دوران جو شہری زخمی ہوئے ہیں ان میں 600 سے زائد وہ نو عمر اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں جن کی بینائی آنکھوں میں چھرے لگنے سے متاثر ہوئی ہے یا ان کے جسموں کے دوسرے اہم اعضاء خراب ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں باقی ماندہ زندگی جسمانی ناقصی کی حالت میں گزارنا پڑے گی۔ عید کی آمد آمد ہے لیکن متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ سری نگر کے مہاراجا ہری سنگھ اسپتال کے امراض چشم سے متعلق وارڈ میں زیر علاج کشمیری نوجوان عدنان کا کہنا ہے کہ اس کی عید اس دن ہوگی جب کشمیر آزاد ہوگا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مظاہرین پر بھارتی حفاظت دستوں کی طرف سے کی گئی پیلٹ گن فائرنگ کے دوران کئی چھرے عدنان کی آنکھوں میں پیوست ہو گئے اور اس کے نتیجے میں اس کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔ سلیمہ نامی ایک خاتون نے جس کے بیٹے کی بینائی چھرے لگنے سے متاثر ہوئی ہے کہا اس کے اپنے الفاظ میں، عید خوشی کا نام ہے، ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ حفاظت دستے نجی مکانوں میں زبردستی گھس کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور مکینوں کو پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ ان بچوں کو بھی بلا وجہ زد و کوب کیا جاتا ہے جو سڑکوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ محمد اسماعیل نامی شہری نے جو ایک ایسی مقامی رضاکار تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے جو زخمیوں اور تیمارداروں کو ادویات اور کھانا مفت فراہم کر رہی ہے، بتایا کہ انہوں نے گھر جا کر اپنے کنبے کے ساتھ عید منانے کی بجائے یہ دن زخمیوں اور تیمارداروں کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمد اسماعیل نے کہا، ہم یہ عید ان لوگوں کے ساتھ انتہائی سادگی کے ساتھ اور حسب حال منائیں گے۔ بھارتی کشمیر میں احتجاجی ہڑتالوں اور مظاہروں کا یہ 65ویں دن تھا۔ عید الاضحیٰ جو منگل سے شروع ہو رہی ہے کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہنے کے امکانات موجود ہیں۔ کہ ان کی استفاد رائے کا مطالبہ کرنا ہوا علی جماعتوں نے لوگوں سے سہ روزہ تہوار کو نہ صرف انتہائی سادگی سے منانے کے لیے کہا ہے بلکہ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس دوران بھی بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں مظاہروں، احتجاجی دھرنوں اور لانگ مارچ کرنے کا عمل جاری رکھیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا جس میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیوں کا نفاذ بھی شامل ہے۔ بھارتی کشمیر کے پولیس سربراہ کے راجندر کمار نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، شر پسندوں کو امن امان کو خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ عید خوشیوں کے اظہار کا موقع ہے اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کو مذہبی عقائد اور رسوم کے مطابق یہ دن منانے سے روک لے۔ عید کو اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں لیکن مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باوجود وادی کشمیر میں کہیں بھی وہ روایتی جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے جو ماضی میں اس موقع پر دیکھنے کو ملتا تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ 11 ستمبر کو کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی منا رہا ہے۔ القاعدہ کے دہشت گردوں نے 11 ستمبر 2001 کو مسافر بردار جہاز ہائی جیک کر لیے اور پھر انہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک میں اور واشنگٹن کے قریب پینٹاگون کی عمارتوں سے ٹکرا دیا۔ ایک تیسرا جہاز پینسلوانیا کے دیہی مضافات میں گر کر تباہ ہوا۔ صدر براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں 8:46 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ یہ وہ وقت تھا جب اغوا کیے گئے 4 جہازوں میں سے پہلا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا گیا تھا۔ صدر اوباما اس کے بعد پینٹاگون میں ہونے والی ایک تقریب میں ان حملوں میں جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے میں مارے جانے والے افراد کی یاد میں بھی ایک تقریب نیو یارک میں منعقد کی جا رہی ہے جس میں 2016 کے کلیدی صدارتی امیدوار ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ گراؤنڈ زیرو پر خراج عقیدت پیش کریں گے اور دونوں امیدواروں نے آج کے دن اپنی انتخابی سیاسی مہم بھی روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ تقریباً 3,000 بے گناہ جانیں چلی گئیں جن کا تعلق زندگی کے ہر شعبے، ہر نسل اور تمام مذاہب سے تھا۔ اس میں رنگ و نسل اور عقیدے کے حساب سے کوئی امتیاز روا نہیں رکھا گیا۔ پرل ہاربر کے بعد امریکی سرزمین پر یہ بدترین حملہ تھا۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ گزشتہ 15 برسوں میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں لیکن اس بات کو یاد رکھنا بھی اہم ہے کہ امریکہ کی بنیادی اقدار میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ وہ اقدار ہیں جو ہمارا تشخص ہیں اور جو ہمیں قوت اور بقا دیتی ہیں۔ دہشت گرد کبھی بھی امریکہ کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ٹویٹر پر 9/11 کے بارے میں لکھا کہ ہم ان افراد کو یاد کرتے ہیں جو چلے گئے، ان کو جنہوں نے انہیں بچانے کی کوششیں کی۔ ہم ان سب کو دنیا بھر میں امن، سلامتی اور انصاف کی تلاش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کو آج 15 سال پورے ہو گئے ہیں۔ نیو یارک کے شہریوں نے مینہٹن کے زیرین علاقے میں تعمیر نو کا عمل دیکھ لیا ہے۔ یہ تعمیر نو عمارتوں کی تکمیل کے بعد بھی جاری رہے گی۔ علاقے کے مکین اور سیاح کہتے ہیں کہ شہر پہلے سے زیادہ محفوظ محسوس ہوتا ہے، تاہم بہت سو کے نزدیک روزمرہ کی زندگی اس حملے کے بعد ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے رامون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر اسی جگہ تعمیر ہوا ہے جہاں کبھی ٹوین ٹاورز یعنی جڑواں ٹاورز ہوا کرتے تھے۔ نئی عمارت پہلے والے ٹاور سے بھی اونچی ہے اور شہر کی جانب سے مزاحمت اور مضبوطی کی علامت ہے۔ اس کے باوجود کہ شہر کے زخم بھر چکے ہیں، مقامی شہریوں اور شہر کا دورہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر اور دنیا 9/11 سے پہلے جیسی نہیں رہی۔ کرسٹوفر جوہانسن سویڈن سے آئے ہوئے ایک سیاح ہیں۔
I think the world in total it's not more safe than it was then. I think it's worse.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں پوری دنیا اس سے زیادہ محفوظ نہیں ہے جتنی کہ وہ 9/11 سے پہلے تھی۔ میرے خیال میں بدتر حالات ہیں۔ نریان راما کرشن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے۔
Wherever I go I feel safe. However, unfortunately these things can happen.
ان کے الفاظ ہیں، جہاں بھی جاؤں مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، تاہم بدقسمتی سے یہ چیزیں کبھی بھی کہیں بھی رونما ہو سکتی ہیں۔ 9/11 میموریل میوزیم کے اندر موجود سیاح سال 2001 کے دہشت گرد حملے کے دنیا پر اثرات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ میوزیم کی ڈائریکٹر ایلس گرین والڈ کا کہنا ہے کہ اس سال 9/11 کی برسی کے موقع پر گراؤنڈ زیرو پر ہونے والی پیش رفت اہم ہے۔
You have magnificent new towers that are standing. You have tower 3 rising. You have the new transportation.
ان کے الفاظ ہیں، آپ انتہائی شاندار 3 نئے ٹاورز یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ شاندار ٹرانسپورٹیشن کا مرکز قائم ہوا ہے اور یہ شاندار یادگار بھی موجود ہے، لہذا یہ جگہ اب یادگار اور نئی زندگی کی علامت ہے۔ رائن ٹیلر نیو یارک کے شہری ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے آج زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اشتعال انگیزی پہلے سے زیادہ ہے, علیحدگی پسندی پہلے سے زیادہ ہے. نیو یارک ہی کے شہری ایریل کوریل کے خیالات مختلف ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ ہم انتہائی سیکیورٹی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں, اور جیسے کوئی ہے جو اس ساری ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہے, کوئی ہے جو ہمارا خیال رکھے ہوئے ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام کے خبر رساں ادارے سنا کی اطلاع کے مطابق شام کی حکومت نے فائر بندی کا وہ معاہدہ قبول کر لیا جو اس کے اتحادی روس اور امریکہ کی مدد سے طے پایا. ادارے کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حلب میں مخالفانہ کاروائیاں روک دی جائیں گی. تاہم یہ اطلاعات بھی ملی کہ شامی حکومت کے جنگی طیاروں نے ملک بھر میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں پر بمباری کی, جبکہ ہفتے کے روز باغیوں نے حکومت کے قبضے والے علاقوں پر گولہ باری کی, جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. اور ایسا امریکہ اور روس کے ذریعے طے پانے والے امن معاہدے کے گھنٹوں بعد ہوا, جس کا مقصد جنگ سے تباہ حال اس ملک میں تشدد کم کرنا ہے. شمالی کوریا کی طرف سے پانچویں جوہری تجربے کے بعد امریکہ پیانگ یانگ پر یک طرفہ طور پر مزید تعزیرات عائد کرنے پر غور کر رہا ہے. شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے سنگ کم نے ٹوکیو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے علاوہ امریکہ اور جاپان دونوں جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر یک طرفہ کے ساتھ ساتھ دو طرفہ اور سہ فریقی اقدامات پر غور کریں گے, تاہم انہوں نے ان اقدامات کی تفصیل بیان نہیں کی. کم نے جاپان کی وزارت خارجہ کے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد دیے گئے بیان میں پیانگ جانگ کے طرز عمل کو عدم استحکام کا موجب قرار دیا. خبریں ختم ہوئیں. پندرہ سال پہلے امریکہ کا بینک میں دفاع دہشت گرد حملے کی زد میں آیا. امریکن ایئر لائن کی فلائٹ 77 کو اغوا کر کے پینٹاگون سے ٹکرا کر تباہ کر دیا گیا. اس حملے میں طیارے میں سوار تمام افراد اور اس عمارت میں کام کرنے والے 125 افراد مارے گئے. پینٹاگون کے لیے وائس آف امریکہ کی کارلا بیب نے محکمہ دفاع میں کام کرنے والے دو ایسے افراد سے بات کی ہے جن پر اس حملے نے اپنے نقش ہمیشہ کے لیے چھوڑے ہیں. اپنی اس رپورٹ میں وہ ہمیں ان کی کہانی ان کے اپنے الفاظ میں سنوا رہی ہیں, اور ہمیں 9/11 سے متعلق پینٹاگون کی یادگار پر لے جا رہی ہیں جو ان لوگوں کی یاد میں تعمیر کی گئی جنہوں نے اس روز اپنی جانیں قربان کی جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
11 ستمبر 2001 کو پینٹاگون پر حملے کے موقع پر سی این این کے ایک رپورٹر جیمی میکنٹائر اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں,
یو نو آئی آلویز فیل لائک دس از سیکرڈ گراؤنڈ. آئی سٹڈ ہیر آن سپٹمبر 11.
میں ہمیشہ اسے ایک مقدس مقام کی طرح محسوس کرتا ہوں. میں یہاں 11 ستمبر کو موجود تھا. 11 ستمبر کو سی این این پر دکھائی جانے والی جیمی میکنٹائر کی ایک رپورٹ سے ایک اقتباس, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب سے کچھ دھواں بلند ہو رہا ہے. اپنی ان یادوں کو تازہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں, اور اس شخص کے لیے جو اس صورتحال سے گزرا ہو, یہ ایک طرح سے آپ کی زندگی کا ایک طرح سے اہم ترین لمحہ ہے. 11 ستمبر کو سی این این پر دکھائی جانے والی جیمی میکنٹائر کی ایک رپورٹ سے ایک اور اقتباس,
which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon.
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پورا طیارہ پینٹاگون کی عمارت کی ایک سمت سے ٹکرا کر تباہ ہوا ہے. یہ الفاظ تھے سی این این کے رپورٹر جیمی میکنٹائر کی ایک رپورٹ سے. محکمہ دفاع کی اہم تنصیب پر دہشت گرد حملے میں اپنی جانیں گنوانے والوں کی یادگار 9/11 پینٹاگون میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کہتے ہیں,
There were 184 people that were killed in the Pentagon, 125 in the building and 59 on the plane. My brother-in-law, who's a DC homicide cop, was able to walk through the building because he knew people in the FBI.
Pentagon par hamle mein 184 afraad halak hue the, jin mein se 125 log imarat ke andar the aur 59 tayare par sawar the. میرا برادر نسبتی جو ڈی سی ہومیسائڈ پولیس کا اہلکار تھا, وہ عمارت کے اندر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا کیونکہ وہ ایف بی آئی کے اہلکاروں کو جانتا تھا, اور اس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں خراب ترین صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت کوئی بھی عمارت کے اندر پھنسا ہوا نہیں تھا, اور اگر اس وقت لوگوں کو باہر نہیں نکالا جاتا یا حملے کے بعد غالباً پہلے 4 یا 5 گھنٹوں کے اندر نہیں نکالا جاتا تو لوگ باہر نہیں آ سکتے تھے. نامہ نگار جیمی میکنٹائر کہتے ہیں,
To see this building, which is such an iconic structure and almost looks like a fortress, to see part of it just crumble down into
اور اس عمارت کو دیکھ کر جس کا اس انداز کا ایک علامتی ڈھانچہ ہے اور جو تقریباً ایک قلعے کی طرح دکھائی دیتی ہے اور اس کے ایک حصے کو گر کر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے دیکھنا اور ان بہت سے لوگوں کے بارے میں احساس کرنا جو عمارت کے اندر اور طیارے میں ہلاک ہو گئے، یہ ان دنوں میں سے ایک دن تھا جب آپ یہ محسوس کر سکتے تھے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے نامہ نگار جیمی میکنٹائر کے۔ 9/11 پینٹاگان میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کہتے ہیں،
My brother Dave, my younger brother, was killed in the Pentagon on 9/11. I do this to honor my brother's memory and to honor all the people who died here so we never forget them and remind people about what happened that day.
میرا بھائی ڈیو، میرا چھوٹا بھائی، پینٹاگان پر 11 ستمبر کے حملے میں مارا گیا تھا۔ میں اپنے بھائی کی یاد میں اور ان تمام لوگوں کی یاد میں یہاں آتا ہوں جو یہاں مارے گئے تھے، تاکہ ہم انہیں کبھی نہ بھولیں اور لوگوں کو یہ یاد دلائیں کہ اس روز یہاں کیا ہوا تھا۔ ایک بار پھر 9/11 پینٹاگان میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک کے الفاظ،
When you first walk in, that is the, essentially the zero line. So you basically come up to and it's got September 11th, 2001, the time of the attack, 9:37 a.m.
اور جب آپ پہلی بار یہاں آتے ہیں تو یہ زیرو لائن ہے، تو آپ بنیادی طور پر یہاں پر قدم رکھتے ہیں اور یہ 11 ستمبر 2001 ہے اور حملے کا وقت ہے صبح 9:37۔ 9/11 پینٹاگان میموریل فنڈ کے صدر جیمز لیچک بتاتے ہیں،
First couple of benches you see and you start to figure this out, if this is 2001, you'll see a 1998 age marker there.
آپ شروع میں کچھ بینچ دیکھتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ 2001 ہے تو آپ یہاں 1998 کی عمر کا نشان دیکھیں گے۔ آپ اس کے متعلق جاننا شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک 3 سال کی چھوٹی بچی تھی اور اس کا نام تھا ڈینا فاکنبرگ، جو یہاں اپنے والدین کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور طیارے میں ماری گئی۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یاد کے بینچ کا رخ پینٹاگان کی جانب ہے، کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں اور اس کے بینچ کے آخر میں اس کا نام پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں آسمان ہے، جو یہ پہلو نمایاں کرتا ہے کہ ڈینا فلائٹ 77 پر ہلاک ہوئی تھی۔ 9/11 پینٹاگان میموریل فنڈ کے صدر اس حملے میں ہلاک ہونے والے اپنے بھائی ڈیو کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں،
This is actually my brother Dave's bench. It's on the 1961 age line, which signifies the year that he was born. And when I read his name and look and see the Pentagon in the background, that signifies someone who died in the Pentagon and in the building.
یہ اصل میں میرے بھائی ڈیو کا بینچ ہے۔ یہ 1961 کی عمر کے ہندسے پر رکھا ہوا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سال ہے جب وہ پیدا ہوا تھا۔ اور جب میں اس کا نام پڑھتا ہوں اور اس کے پس منظر میں پینٹاگان دیکھتا ہوں تو وہ ایک ایسے شخص کو نمایاں کرتا ہے جو پینٹاگان کی عمارت کے اندر مارا گیا تھا۔ 9/11 کے حملے سے متعلق پینٹاگان کی یادگار کے صدر جیمز لیچک اس یادگار پر رکھے گئے بینچوں کی ترتیب کے بارے میں کہتے ہیں،
The benches are also arranged according to the flight path of the plane into the building.
ان بینچوں کو عمارت کی جانب طیارے کی پرواز کے راستے کے مطابق بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سے ایک طرح سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ طیارہ کہاں ٹکرایا تھا۔ اس یادگار کا ڈیزائن بنانے والوں کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جو کسی دوسری جگہ جیسی نہ ہو، کیونکہ 11 ستمبر کا دن بھی کسی دوسرے دن جیسا نہیں ہے۔ تو یہ یادگار خاندان کے افراد اور سیاحوں کو یہ احساس دلاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے پینٹاگان کی یادگار کے صدر جیمز لیچک کے۔ 9/11 پینٹاگان میموریل فنڈ اس یادگار کو بہتر بنانے اور اس حملے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی کہانیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی خاطر ایک وزٹر سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہا ہے۔ اس یادگار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے یا مجوزہ وزٹر سینٹر کے لیے عطیہ دینے کے لیے ہماری ویب سائٹ voanews.com پر جائیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
Hey. نیشن.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
اور اب آئیے کچھ بین الاقوامی خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں شام نے کہا ہے کہ شام کی حکومت نے فائر بندی کا وہ معاہدہ قبول کر لیا ہے جو اس کے اتحادی روس اور امریکہ کی مدد سے طے پایا ادارے نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حلب میں مخالفانہ کارروائیاں روک دی جائیں گی تاہم یہ اطلاعات ہیں کہ شامی حکومت کے جنگی طیارے ملک بھر میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں پر بمباری کرتے رہے جبکہ ہفتے کے روز باغیوں نے حکومت کے قبضے والے علاقوں پر گولہ باری کی جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے اور ایسا امریکہ اور روس کے ذریعے طے پانے والے اس معاہدے کے گھنٹوں بعد ہوا جس کا مقصد جنگ سے تباہ حال اس ملک میں تشدد کم کرنا ہے اس سے پہلے ہفتے کے روز ترکی اور شام کے ایک کلیدی اپوزیشن گروپ نے امریکہ اور روس کے درمیان طے پانے والے فائر بندی سے متعلق ایک پیچیدہ اور جزوی طور پر خفیہ معاہدے کی حمایت کا عہد کیا اس کی شرائط کے مطابق شام میں پیر کے دن سے ملک بھر میں فائر بندی ہو جائے گی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو آنے کی اجازت ہوگی ترک وزارت خارجہ نے جس نے گزشتہ ماہ اپنی فوج شام میں داخل کر دی تھی ہفتے کی صبح جنیوا میں طے پانے والے معاہدے اور فائر بندی کی 5 سال جنگ کے خاتمے کے طویل المدت سیاسی حل کے طور پر حمایت کی شام کی اپوزیشن فورسز معاہدے کا خیر مقدم کر رہی ہیں تاہم انہیں اس بات پر شبہ ہے کہ یہ برقرار رہے گا وہ باور کرتے ہیں کہ روس اور شامی فوج اس سے پہلے کے معاہدوں پر قائم نہیں رہے شامی اپوزیشن کی مذاکرات کی اعلی کمیٹی کے باسما قدمانی نے ایک بیان میں کہا کہ دمشق پر ماسکو کا دباؤ اس حکومت کو پابند بنانے کا واحد راستہ ہے جنیوا معاہدے کی خبروں سے حلب میں جہاں باغیوں کے علاقوں پر حکومتی حملے جاری ہیں کوئی فوری اثرات مرتب نہیں ہوئے اور حکومتی فوجیں فائر بندی سے پہلے زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں شمالی کوریا کی طرف سے 5ویں جوہری تجربے کے بعد امریکہ پیونگ جانگ پر یکطرفہ طور پر مزید تعزیرات عائد کرنے پر غور کر رہا ہے شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے سنگ کم نے ٹوکیو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے علاوہ امریکہ اور جاپان دونوں جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر یکطرفہ کے ساتھ ساتھ دو طرفہ اور سہ فریقی اقدام پر بھی غور کریں گے تاہم انہوں نے ان اقدامات کی تفصیل بیان نہیں کی کم نے جاپان کی وزارت خارجہ کے عہدیداروں سے ملاقات کے بعد دیے گئے بیان میں پیونگ یانگ کے طرز عمل کو عدم استحکام کا موجب بھی قرار دیا امریکہ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے اپنے حریف ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کو ناپسندیدہ کہنے پر جزوی طور سے معذرت کی ہے ایک تقریب سے خطاب کے دوران جمعے کے روز کلنٹن نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے آدھے حامی نسل پرست اسلام سے اور ایسے لوگوں سے خوف زدہ ہیں جو ان جیسے نہیں ہفتے کو ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ بیان عمومی طور پر تھا اور اس پر انہیں افسوس ہے لیکن کلنٹن نے کہا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ ٹرمپ نے اپنی مہم کو بڑے پیمانے پر تعصب اور خوف پر کھڑا کیا اور نفرت انگیز خیالات کو قومی پلیٹ فارم مہیا کیا ان کے بقول یہی وجہ ہے کہ وہ اس مہم میں تعصب اور نسلی امتیاز کو نکالنے کی بات کرنے سے باز نہیں رہیں گی اس سے پہلے ہفتے ہی کے روز ٹرمپ کی انتخابی مہم نے یہ کہہ کر کلنٹن پر کڑی نکتہ چینی کی کہ انہوں نے رائے دندگان کی بے عزتی کی واشنگٹن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریپبلکن جماعت کی طرف سے نائب صدارتی امیدوار مائک پینس نے ٹرمپ کے حامیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے وہ سب امریکی ہیں اور آپ کے احترام کے حقدار ہیں انہوں نے مزید کہا کہ امریکی عوام کے لیے ایسی کم تر رائے رکھنے والے کسی بھی شخص کو امریکہ کا صدر منتخب نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہلری کلنٹن کبھی بھی اس عظیم قوم کی صدر نہ بنے ہفتے کو رائے عامہ کے مختلف جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ ٹرمپ کی حمایت میں کچھ اضافہ ہوا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آج انتخاب ہوتے ہیں تو کلنٹن اس میں واضح طور پر فاتح ہو سکتی ہیں لیکن متعدد راستوں میں ٹرمپ اپنی حریف سے رائے عامہ کے اپنے فرق کو مزید کم کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور کروشیا میں نئی حکومت منتخب کرنے کے لیے سال میں دوسری مرتبہ ووٹنگ کرائی جا رہی ہے ایگزٹ پولز کی پیشگوئی کے مطابق امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے جس کے نتیجے میں ایک ایسی نئی حکومت کی تشکیل کا امکان ہے جسے بہتر کارکردگی کی ادائیگی میں مشکلات درپیش ہوں گی کروشیا میں اتوار کے صبح پولنگ اسٹیشن کھول دیے گئے اور ابتدائی نتائج دن کو بعد ازاں متوقع ہیں یورپی یونین کے اس حالیہ رکن ملک میں اس وقت انتخابات کا اعلان ہوا جب پارلیمان کو توڑ دیا گیا یہ انتخابات ایک سال سے بھی کم وقت میں دوسری بار ہو رہے ہیں وزیر اعظم تیہو میر اورس کورچ کی اعتدال پسند دائیں بازی کی حکومت 6 ماہ کے بعد ختم ہو گئی جس کے وجہ برسر اقتدار اتحاد کے اپنے اندر موجود اختلافات تھے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا پاکستان میں رات کے شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ دنیا بھر سے تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر شام سے آنے والے زائرین اپنے ملک میں قیام امن کی دعائیں کر رہے ہیں۔ شام کے افراد کی ایک بڑی تعداد حج کے انتہائی اہم دن جامع عرفات کے موقع پر جبل رحمت پر اکٹھے ہوئے اور خدا سے اپنے ملک میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی ختم ہونے کی دعائیں کی، جس کے نتیجے میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 11 ملین بے گھر ہیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور تمام صحت مند مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ایران اس سال حج کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے، جس کے لیے اس نے سعودی عرب میں صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے والے شعبے کے ارکان کی طرف سے خراب رد عمل کو سعودی عرب کی نااہلی کا حوالہ دیا۔ ایرانی شیعہ افراد کی ایک بڑی تعداد حج کی بجائے عراق کے شہر کربلا میں جمع ہو گئی۔ پاکستان نے افغانستان کی طرف سے اپنے زمینی راستوں کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ براہ راست تجارت کی اجازت کے حالیہ اصرار کو مسترد کر دیا ہے، جس کے لیے اس نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان موجودہ سرکاری بندوبست کا حوالہ دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے تاجروں کو اپنی مصنوعات واہگہ بارڈر کے ذریعے بھارت پہنچانے سے نہیں روکا اور یہ کہ افغانستان کے لیے بھارت سے تجارت کے لیے واہگہ بارڈر کھلا ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے افغان تجارتی اشیاء پر واہگہ کے سرحدی راستے بھارت برآمد کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے یہ بات افغانستان کے صدر اشرف غنی کے اس بیان کے رد عمل میں کہی، جس میں اشرف غنی نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان نے واہگہ کے راستے افغان تجارتی سامان کو بھارت لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے واہگہ کے سرحدی راستے کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان کو متنبہ کیا تھا کہ بصورت دیگر اسلام آباد کے لیے ان کے ملک کے راستے وسط ایشیائی ملکوں تک تجارتی سامان لانے اور لے جانے کی سہولت ختم ہو جائے گی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ پاکستان مستقل بنیادوں پر افغانستان کو تجارت کے لیے اپنی بندرگاہوں کو استعمال کرنے کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کے عزم کا پاس کرتے ہوئے انہیں تجارتی راہداری میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ نفیس زکریا نے کہا کہ اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے باہمی تجارت کے معاہدے میں بھارت شامل نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے بقول پاکستان نے واہگہ کے راستے افغان تجارتی اشیاء کی بھارت کو برآمد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ پشاور یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر ایزیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان، افغانستان اور بھارت سمیت تمام ملکوں کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے بقول سرحدیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔
تو لگاتار میں بیلنس رکھیں گے تو پورے ساؤتھ ایشیا کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے مسائل جو انڈیا کے، افغانستان کے، پاکستان میں ہیں، سب میں یکساں ہیں اور ان کو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے کہ سارے خطے کے ممالک مل کر کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مخاصمت، کشیدگی اور پچیدگی سے مسائل بڑھیں گے، مسائل کم نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا بھارت کے اوپر، بھارت کا پاکستان کے اوپر، افغانستان کا پاکستان کے اوپر، سب کا اوپر انحصار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔
اگرچہ اسلام آباد نے کابل پر پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، تاہم گزشتہ ماہ صوبہ بلوچستان میں چمن کے مقام پر واقع سرحدی راستے کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب سرحد پار افغان علاقے میں کچھ افراد نے پاکستان مخالف نعرے لگائے اور پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا۔ تاہم دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان بات چیت کے بعد باب دوستی نامی اس سرحدی گزرگاہ کو لگ بھگ 2 ہفتوں کی بندش کے بعد کھول دیا گیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی پولیس نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ شمال مغربی علاقے میں مسلح افراد نے پولیو کی انسداد کی مہم کے ایک انچارج ڈاکٹر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جو ویکسینیشن کی ٹیموں پر مولک حملوں کے ایک سلسلے میں تازہ ترین حملہ ہے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک گروپ جمعیت الاحرار نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پشاور کے مضافات میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انسدادی پولیو مہم کے ایک مقامی انچارج کو موت کے گارڈ اتار دیا ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق تودا خزانہ کے علاقے میں ڈاکٹر زکاء اللہ مسجد سے نماز ادا کر کے نکلے ہی تھے کہ پہلے سے گات لگائے نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ڈاکٹر زکاء اللہ زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ یہ انسدادی پولیو مہم سے وابستہ افراد کو ہدف بنا کر قتل کرنے کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حکام معاملے کی مختلف پہلو سے تفتیش کر رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں پشاور اور صوبہ خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدت پسند انسدادی پولیو مہم کی ٹیموں اور ان کی حفاظت پر معمول پولیس اہلکاروں کو نشانہ بناتے آئے ہیں، جن میں اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تازہ حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان سے علیحدہ ہونے والے ایک شدت پسند دڑے جماعت الاحرار نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شدت پسند پولیو کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنے کا حربہ تصور کرتے ہیں، جس کی بنیاد 2011 میں ایبٹآباد میں القاعدہ کی روپوش رہنما اسامہ بن لادن کی شناخت کی تصدیق کے لیے اس علاقے میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کی طرف سے حفاظتی ٹیکوں کی ایک جعلی مہم بتائی جاتی ہے۔ پولیو اور رضاکاروں پر حملوں کی وجہ سے یہ مہم بار بار معطل بھی ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں پولیو سے متاثرہ کیسز کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی تھی، جو کہ ایک دہائی سے زائد عرصے میں کسی ایک سال میں ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ تاہم سیکورٹی فورسز کی طرف سے شدت پسندوں کے خلاف کاروائیوں اور انسدادی پولیو مہم کو مربوط انداز سے جاری رکھنے کے باعث رواں سال پولیو کیسز میں قابل ذکر حد تک کمی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ دو ملک ہیں جہاں اب بھی انسانی جسم کو آفات کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بلوچستان کی حکومت پناہ گزینوں سے متعلق امریکی تنظیم اے آر سی کے ساتھ ایک میمورینڈم پر دستخط کرے گی، جو غیر رسمی تعلیم کے صوبائی محکمے کو صوبے بھر میں 1000 مراکز قائم کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرے گی، تاکہ صوبے بھر میں 15 سے 16 سال کی عمروں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو، جو کسی نہ کسی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے، تعلیم کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں مزید تفصیل سنیے۔
بلوچستان کی حکومت صوبے میں ناخواندہ بچوں کو تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک امریکی ادارے امریکن ریفیوجیز کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے، جس کے حکام کے بقول خد و خال ترتیب دیے جا چکے ہیں۔ یہ امریکی ادارہ صوبے بھر میں 1000 مراکز قائم کرنے میں مالی اعانت فراہم کرے گا، جن میں ہزاروں بچے بنیادی تعلیم سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ بلوچستان کے محکمہ سماجی بہبود کے شعبہ خواندگی اور غیر رسمی تعلیم کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر محمد اسلم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس وقت صوبے میں لگ بھگ 20 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمر میں اسکولوں سے باہر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تعداد پر قابو پانے کے لیے حکومت نے مختلف اقدام شروع کیے ہیں، اور امریکی ادارے سے معاہدہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔
ARC ہے، امریکن ریفیوجیز کمیٹی، ان کے ساتھ بھی ایک MOU سائن کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ نان فارمل کے حساب سے وہ ہمیں کوئی 1000 سینٹر دینا چاہتے ہیں، جس میں ایک ہزار کا مطلب ہے کہ کوئی ہم 35-40 ہزار ایسے بچے ان کو بھی اس سے مستفید کر سکتے ہیں۔
پاکستان کا یہ جنوب مغربی صوبہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود ملک کا پسماندہ ترین صوبہ ہے، اور یہاں خاص طور پر تعلیم اور صحت کے شعبے میں سہولتوں کا فقدان پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں صوبائی وزیر تعلیم رحیم زیارتوال نے ایک تقریب میں یہ انکشاف کیا تھا کہ اسکول جانے والے تقریباً 60% بچے پرائمری یا مڈل کی سطح تک پہنچتے پہنچتے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ 45% میٹرک سے پہلے ہی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں۔ بلوچستان میں معیار تعلیم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں تقریباً 5000 سے زائد سرکاری اسکول ایسے ہیں جو صرف ایک کمرے پر مشتمل ہیں، اور ان میں ایک ہی استاد دستیاب ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم کا کہنا تھا کہ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے تحت صوبائی حکومت نے جاپان کے ایک غیر سرکاری ادارے سے معاہدہ کیا، اور اس کی معاونت سے تعلیمی مراکز قائم کرنے کے علاوہ اساتذہ کی بھرتی کا کام بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غیر رسمی تعلیم کے محکمے کا آغاز 1992 میں کیا گیا تھا، اور اس وقت اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس و ثقافت یعنی یونیسکو کی مدد سے 130,000 افراد کو تعلیم دی جا چکی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور خبروں کے بعد آئیے اب آپ کو جیسا کہ ہم نے بتایا آج 11 ستمبر ہے اور امریکہ کو میں 11 ستمبر 2001 میں کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کی آج 15ویں اس برسی منائی جا رہی ہے. اس موقع پر کچھ خصوصی رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. امریکہ 11 ستمبر کو کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی منا رہا ہے. القاعدہ کے دہشت گردوں نے 11 ستمبر 2001 کو مسافر بردار جہاز ہائی جیک کیے تھے اور پھر انہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک میں اور واشنگٹن کے قریب پینٹاگون کی عمارتوں سے ٹکرا دیا. ایک تیسرا جہاز پینسلوانیا کے دیہی مضافات میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. صدر براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں 8:46 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی. یہ وہ وقت تھا جب اغوا کیے گئے 4 جہازوں میں سے پہلا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا. صدر اوباما اس کے بعد پینٹاگون میں ہونے والی ایک تقریب میں ان حملوں میں جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے میں مارے جانے والے افراد کی یاد میں بھی ایک تقریب نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے جس میں 2016 کے کلیدی صدارتی امیدوار ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ گراؤنڈ زیرو پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور دونوں امیدواروں نے آج کے دن اپنی انتخابی سیاسی مہم بھی روک دینے کا فیصلہ کیا ہے. صدر اوباما نے کہا کہ گزشتہ 15 سالوں میں بہت تبدیلیاں آئیں لیکن یہ بات یاد رکھنا اہم ہے کہ امریکہ کی بنیادی اقدار میں تبدیلی نہیں ہوئی. یہ وہ اقدار ہیں جو ہمارا تشخص ہیں جو ہمیں قوت اور بقا دیتی ہیں. دہشت گرد کبھی بھی امریکہ کو شکست نہیں دے سکیں گے. اور اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی ماں سے جن کے بیٹے سلمان ہمدانی کو امریکہ بھر میں 11 ستمبر کے ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. لیکن حملے کے ابتدائی دنوں میں سلمان کے لاپتہ ہو جانے کے بعد ایسے شکوک بھی پیدا ہو گئے تھے کہ کہیں ان کا حملہ آوروں سے کوئی تعلق تو نہیں تھا. شہناز عزیز نے طلعت ہمدانی سے گفتگو کی ہے. آئیے کچھ اقتباسات سنتے ہیں.
ہماری ان مہمان کی آواز آپ ہر ہفتے میرے پروگرام میری کہانی کی تھیم میں سنتے ہیں اور بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے اور میں انہیں بتاتی ہوں کہ یہ آواز طلعت ہمدانی کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم طلعت سے بات کریں لیجیے ایک بار پھر اس آواز کو سنتے ہیں اور طلعت سے کچھ اور باتیں.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
Best I can describe Salman, you and I can see other people's pain, but he could feel their pain. It's a difference to see someone in pain and to feel. And once you feel someone's pain, there's no way you will not reach out to help.
بھی میں نے سنا اپنی آواز تو دل اداس ہو گیا میرا بالکل, لیکن اللہ کا شکر ہے میں ابھی بہت اسٹیبل ہوں. آئی ایم اداس نہیں ہوں اتنی جتنی اس وقت تھی. اور سلمان بہت اچھا, ہاں وہ یہاں پیدا نہیں ہوا تھا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے تو وہ تو بالکل ہو گیا ہے. وہ 13 مہینہ کے میں اس کو یہاں لے کر آئی تھی کراچی سے February 1979 میں, اور وہ بالکل ایک امریکن بچہ تھا, بہت اچھا, نرم دل, کمپیشنیٹ, کائنڈ, ہمبل, بہت ہی عاجزی, اس میں عاجزی کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی تھی. اور بڑا ہوتا ہوئے وہ اس کی جو ہمدردی ہے, جو اس کا نازک دل ہے, وہ سب نظر آتا تھا. وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا, وہ بچوں کی مدد کرتا تھا, جانوروں کی مدد کرتا تھا, پرندوں کی کرتا تھا. بہت ہی نرم دل کا, مطلب میں کہتی ہوں اس کی روح فرق تھی جی. ہم دوسرے کا دکھ دیکھتے ہیں, وہ دوسرے کا دکھ اس کی روح محسوس کرتی تھی. تو وہ ناممکن تھا کہ وہ اس دن وہاں پہ 9/11 ٹاورز پہ, 9/11 کے دن ٹوین ٹاورز پہ نہ جاتا. اس کا عقیدہ بہت اسٹرانگ تھا. وہ پریکٹسنگ جسے کہتے ہیں, وہ نمازیں پڑھتا تھا, قرآن اس نے انگلش میں پڑھا تھا, مسجد وہ جاتا تھا نماز پڑھنے کے جمعے کے جمعے اپنے جاب سے. اور جب چھوٹے تھے تو میرے ہسبینڈ ان کو لے کے جاتے تھے. بہت ہی پیٹریوٹک تھا
جی.
وہ میڈیکل اسکول میں جانا چاہتا تھا. میں نے کہا ایسا کر بیٹا, پاکستان جا کے پڑھ لے, وہاں سستا ہوتا ہے. کہتا نہیں, ڈاکٹر بنوں گا تو امریکن سوائل پہ ہی بنوں گا.
میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمیں اس دن کے بارے میں بتائیں 11 ستمبر کے, جب وہ اپنے گھر سے نکلے سلمان.
September 11 کی صبح 3:15 آخری ہماری ملاقات ہوئی تھی, بات چیت ہوئی تھی. صبح پھر میں جاب پہ چلی گئی چھوٹے بیٹے کے ساتھ. منگل کا دن تھا اور بہت ہی خوبصورت دن تھا. مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ کرسپی کلیئر ڈے ہے, اٹ از اے بیوٹیفل ڈے. ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ اب یہ دن اتنا برا ہو جائے گا کہ تاریخ میں ہی یہ کالا دن کہلائے گا. اس کے بعد سلیم نے فون اٹھایا اور وہ رو رہے تھے, اور ان کا پہلا جملہ یہ تھا, ماں نے میرا سلمان وہاں پہ ہے. میں نے کہا چلیے سلمان وہاں پہ ہو نہیں سکتا, وہ وہاں کام نہیں کرتا. یہ بالکل ڈاؤن ٹاؤن تھا اور سلمان کی نوکری 65 اسٹریٹ اور یارک اوینیو پہ تھی. آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی چار ساڑھے چار میل دور. چلنے کا نہیں, ایک بلڈنگ گر گئی ہے. اور بس ہم نے اتنی ہی بات کری تھی تو سلیم نے بولا کہ میں نے دوسری بلڈنگ بھی گر رہی ہے. تو جب وہ دوسری بلڈنگ گری تو میں اور میرے شوہر ہم دونوں رو رہے تھے. اور یہ وہی ٹاور ہے جہاں پہ سلمان کے ریمینز ملے تھے, جہاں پہ اس کے لاش کے ٹکڑے ملے تھے. پھر ہم بس سب جنے اس کو فون کرتے رہے, اس نے فون اٹھایا نہیں. پھر 4 بجے اس کے دفتر سے کنفرمیشن ہو گئی, یہ کنفرمیشن ہو گئی کہ وہ جاب پہ نہیں پہنچا.
جی
بہرحال تو پھر ہم چلے گئے وہاں پہ ہاسپٹل, گئے باڈیز آ رہی تھی اور انجرڈ لوگ آ رہے تھے. اور وہ جو ہاسپٹل ہے وہ ہر دو گھنٹے سے فون جنریٹ کر رہا تھا. تو 4-5 گھنٹے وہاں لگ گئے, لیکن اس نے سلمان کا نام نہیں تھا کسی بھی لسٹ میں. بس پھر ہم گھر آ گئے, گھر آ کے پھر نیکسٹ ڈے پھر ہم گئے, انہوں نے کہا تھا کہ آرمری پہ آ کے اپنا نام لکھواؤ جو بچہ مس ہو رہا ہے اور اپنا ڈی این اے دے دو. تو ہم نے جا کے پھر اپنا نام لکھوا دیا, دونوں ماں باپ نے اپنا ڈی این اے دے دیا, سلمان کے بارے میں بتا دیا. اس کے بعد پھر یہ سننے میں آیا تھا کہ بھائی بہت سارے مسلمانوں کو, مردوں کو بٹوین دی ایجز 15 سے لے کے 35 سال کے لوگوں کو, مردوں کو اٹھا لیا گیا ہے. تو ہم نے کہا شاید اس میں ہوگا, اور وہ امید بہت اچھی تھی. اس کے بعد پھر دو پولیس والے گھر آئے, انہوں نے ہم سے, میں نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو, ایک خاتون تھی لیڈی اور ایک دوسرا, کہنے کہ نہیں ہم سب کے پاس جا رہے ہیں جن جن کے لوگ مسنگ ہو گئے 9/11 سے.
اچھا
تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. پھر ہم نے عمرے پہ جانے کا فیصلہ کرا. اس کے بعد پھر جب ہم لوگ عمرے سے واپس آئے تو کانگریس مین کا میسج تھا کہ ہم کو کانٹیکٹ کرو, ہمارے پاس سلمان کی انفارمیشن ہے. تو جب اس کو کانٹیکٹ کرا ہیکر مین کو, تو اس نے بولا کہ تھوڑی سی اس نے انویسٹیگیشن کری کہ سلمان کیسا تھا, کیا کرتا تھا, اس کو اینتھریکس بنانا آتا تھا. میں نے کہا وہ کیمسٹری میجر تھا, ڈیفینیٹلی اس کو اینتھریکس بنانا آتا تھا. بہرحال تو وہ 2-3 گفتگو میں اس کو تسلی ہو گئی کہ بھائی یہ غلط خبروں اخبار میں جو آیا تھا, اٹ واز اسپیکولیشن جو تھی وہ غلط تھی. اور اس کے بعد جو ہے کانگریس مین ایکر مین ہمارا اتنا اچھا سنسیئر فرینڈ بن گیا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ سانحہ ہوا ہی نہیں تھا یا بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے, سانحہ ہوا تھا. ڈسکریمنیشن ہر ملک میں کی نوعیت فرق ہے, ہوتی ہر جگہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہاں یہاں پہ 9/11 کی وجہ سے اسلام جو ہے اس ملک میں ایک بہت ہی وائلنٹ طریقے سے اس نے اپنے آپ کو ریویل کیا تھا اٹیکس کے ذریعے, جس میں تقریباً 3,000 امریکن مر گئے اور 60 مسلمان تھے اس کے اندر.
کس طرح پھر یہ کلیئر ہوا معاملہ پورا, کس طرح واضح ہوا کہ سلمان جو ہیں 9/11 پہ مدد کرنے گئے تھے؟
ان کو اس کے باڈی پارٹس مل گئے نا, ان کو باڈی پارٹس مل گئے تھے اکتوبر کے آخری ہفتے میں, 23, 24, 25, 26. ہم نے میڈیکل ایگزامینر کے پاس گئے, 20 مارچ کو پولیس والوں نے آ کے بتایا کہ بھائی تمہارے باڈی, بچے کی باڈی کنفرم ہو گئی ہے. تو ہم گئے تو ہم نے پہلے پوچھا ان کا کب باڈی ملی تھی, انہوں نے بولا 23 اور 26 اکتوبر کے درمیان جب ہم خانہ کعبہ میں تھے. 5 اپریل کو ہم نے اس کا فیونرل رکھا تھا, وہ اسی مسجد میں مینہٹن میں جہاں وہ بچہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتا تھا.
اچھا.
اور وہ امریکن فلیگ کے اندر ہی گیا. بہت ہی میرا بچہ بہت ہی, میں یہی کہتی ہوں کہ اتنے لوگ مرے تقریباً 3,000, جو نام اس بچے نے پیدا کیا ہے وہ ان میں سے کوئی اور نہیں کر سکا. جو اس نے عزت رکھی ہے نہ صرف اپنے خاندان کی, اپنے خون کی, اپنی کنٹری کی, اپنے مذہب کی, انسانیت کی اس نے رکھی ہے عزت.
کیونکہ بائی چوائس وہ وہاں تھا, وہ تو مطلب اس کی تو ڈیوٹی بھی نہیں تھی اگر دیکھا جائے سوائے انسانیت کے.
بالکل بالکل. کانگریس مین ایکر مین آیا تھا, اس نے بڑا اچھا ٹریبیوٹ پیش کرا, سلیم کے ساتھ بات کری اور بولا کہ بہت عظیم انسان تھا, کوئی ایک امریکن فلیگ بھی دیا اس نے. اور بلومبرگ نے یہ بولا کہ جب پوری دنیا برننگ ٹاورز آگ گرتے ہوئے اور ٹاور سے بھاگ رہی تھی دور,
کہ آپ تمہارا بیٹا اس میں گیا بچانے کے لیے. تو اس نے بولا شکریہ مسز ہمدانی, تم نے سٹی آف نیو یارک کو اپنا بچہ دیا. میرے بچے کی بہت عزت ہوئی, یہ میں کہ بالکل یو گلا نہیں کر سکتی کہ اس کی فیونرل اچھا نہیں, بہت شاندار امریکن فلیگ کے اندر این وائی پی ڈی نے اس کو فیونرل دیا تھا. کیا کہوں, اس نے مجھے پہلا بیٹا تھا میرا تو ایک خوشیاں دی کہ مدرہڈ کیا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں آخری سانس تک کا دکھ بھی دے گیا.
نو ستمبر 2001 کے امریکہ پر دہشت گرد حملوں کے 15 سال کے بعد پاکستانی حکومت کا اندازہ ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف شروع ہونے والی جنگ میں اسے 107 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا, جبکہ اس دوران اس کے ہزاروں سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری بھی ہلاک ہوئے. وائس آف امریکہ کے محمد اشتیاق نے اپنی رپورٹ میں 9/11 کے 15 سال بعد کے پاکستان پر ایک نظر ڈالی ہے, آئیے سنتے ہیں.
امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کو رواں ہفتے 15 سال مکمل ہو جائیں گے. شدت پسند تنظیم القاعدہ کی جانب سے کیے جانے والے ان حملوں میں لگ بھگ 3,000 افراد مارے گئے تھے. ان حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان میں موجود القاعدہ کی قیادت اور طالبان کے خلاف جب جنگ کا آغاز کیا تو پاکستان نے بھی امریکہ کے قریبی اتحادی کے طور پر اس عالمی لڑائی میں شمولیت کا فیصلہ کیا. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس عالمی جنگ کا حصہ بننے کے سبب اسے گزشتہ 15 سالوں میں بدترین دہشت گردی کا سامنا رہا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو 9/11 سے قبل بھی دہشت گردی کا سامنا تھا, لیکن اس کی نوعیت زیادہ تر فرقہ وارانہ تھی. انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں سرگرم بہت سی شدت پسند تنظیموں کو ایک نئی زندگی ملی,
کیونکہ ان کے پورے ان کے نظریاتی جو پیراڈائم ہے اس کے اندر بھی میجر شفٹ آئی. انہوں نے وہ جو گروپ القاعدہ کے ساتھ ریلکٹنٹ تھے افیلیشن کے لیے, ان کی افیلیشن ڈیولپ ہوئی. تو 9/11 کے بعد جو پوٹینشیل تھا عسکریت پسندی کا اور دہشت گردی کا, وہ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا. اگر 9/11 نہ ہوتا تو شاید اس کو کچھ وقت لگتا ایکسپوز ہونے کے اندر.
عامر رانا کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی پالیسی میں واضح تبدیلی دیکھی گئی.
پہلے شروع میں پرسپشن رہا کہ شاید ہم ان گروہوں کو دہشت گردی کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں, جس طریقے سے 9/11 سے پہلے میں نے ذکر کیا کچھ انہوں نے فرقہ وارانہ گروہوں کو قابو کیا. تو یہ ایک پرسپشن کو ٹھیک ہونے کے اندر تقریباً 8 سال لگے, جب سوات آپریشن سے پہلے جنرل کیانی نے آپریشن لانچ کیا وہاں اور ساؤتھ وزیرستان میں کہ نہیں اب اس کو ایک پورا ایک سرجری کی ضرورت ہے جو دہشت گردی پھیل گئی ہے.
پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کہتے ہیں کہ ملک کو دہشت گردی کے خلاف نہ صرف بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ ان کے بقول ملکی معیشت کو بھی اربوں ڈالر کا نقصان ہوا.
ہم نے پوری قوم نے جو اس کی کاسٹ بیئر کی, صرف اکنامک ٹرمز میں ہم نے کوئی 106.9 بلین ڈالرز ہم نے کاسٹ پے کی اس وار کی. آج اگر کوئی پاکستان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا پاکستان کی کمٹمنٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ان کو یہ پاکستان کی قربانی دیکھنی چاہیے. اسی طرح ہیومن ٹرمز میں جو ہم نے قربانی دی, اگر آپ دیکھیں تو 2013 کے گراف دیکھیں, 2014 میں دیکھیں 311 ٹوٹل انسیڈنٹس, 2015 میں 230 اور 2016 میں 77.
نقصان صرف جانی اور مالی ہی نہیں ہوتا. ماہرین تعلیم اور مبصرین کا ماننا ہے کہ خوف کی فضا سوچنے اور سمجھنے کے عمل کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے.
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہوں اور اس کی کوئی قیمت نہ ہو. ہمارے اقتصادی نقصانات وہ کئی بلینز کے اندر ہے, ہماری خاص طور کے اوپر کچھ انڈسٹریز تھیں قبائلی علاقوں کے اندر اور سیٹل ایریاز کے اندر, وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پورا کا پورا جو لوگوں کے سوچنے کا انداز جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ایک خوف کا عنصر جو ہے وہ زہر قاتل ہوتا ہے معاشروں کے لیے, فرد کی کریٹو صلاحیتوں کے لیے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ تو پاکستان نے 9/11 کے فوراً بعد ہی کر لیا تھا, لیکن معاشرے کو ساری صورتحال میں ڈھلنے اور اس لڑائی کو اپنی جنگ سمجھنے میں بہت وقت لگا. تاہم اس عمل کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ نہ صرف قومی اداروں کو اس بات کا ادراک ہوا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طویل المدتی اقدامات ضروری ہیں, بلکہ عوام میں بھی یہ احساس پروان چڑھا کہ عالمی برادری کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی معاشرے سے شدت و انتہا پسندانہ رجحانات کو ختم کیا جائے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شمالی کوریا نے بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود رواں سال جولائی اور اگست میں میزائل تجربات کیے تھے, جن میں آبدوز سے فائر کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی شامل تھا. شمالی کوریا کے ان تجربات کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے بیک آواز سختی سے مذمت کی ہے. سلامتی کونسل کے ارکان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ تجربات کونسل کی 5 قراردادوں کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا عالمی پابندیوں کے باوجود اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے, جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. سلامتی کونسل نے اس امر پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت اپنے عوام کی ضرورتیں پوری کرنے کے بجائے اپنے وسائل بیلسٹک میزائلوں کی تیاری پر ضائع کر رہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے پریس آفس کی سربراہ ایلیزابتھ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات سے اقوام متحدہ کی کئی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جن میں شمالی کوریا کو واضح طور پر پابند کیا گیا ہے کہ وہ میزائل تجربات نہیں کرے گا. ان کے بقول شمالی کوریا کی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی خطے میں شہری ہوا بازی اور بحری تجارت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. شمالی کوریا کے پڑوسی ملکوں چین اور جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی ان تجربات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. جاپان نے انہیں ناقابل معافی پرتشدد حرکت قرار دیا. جنوبی کوریا کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ تجربات جنوبی کوریا کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں, جبکہ چین نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کی مخالفت کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ ہر اس اقدام اور بیان کے خلاف ہے جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی پیدا ہو. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی مذمتی قرارداد میں عالمی ادارے کے تمام رکن ملکوں پر زور دیا تھا کہ وہ شمالی کوریا پر عائد پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں, تاکہ شمالی کوریا کو کونسل کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی سے باز رکھا جا سکے. کونسل نے کہا کہ جزیرہ نما کوریا شمال مشرقی ایشیا اور باقی دنیا میں امن و استحکام کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس تنازع کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے. امریکی محکمہ خارجہ کی پریس آفس کی ڈائریکٹر ایلیزابتھ ٹروڈو نے بھی شمالی کوریا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی بیان بازی اور حرکتیں روک دے جن سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے, اور اس کے بجائے اپنی توجہ خود پر عائد بین الاقوامی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور وعدوں کو پورا کرنے پر مرکوز کرے. ایلیزابتھ ٹروڈو کے بقول شمالی کوریا کی دھمکیوں کے تناظر میں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ خود اپنے اور خطے میں موجود اپنے اتحادیوں خصوصاً جمہوریہ کوریا اور جاپان کے دفاع کے لیے پرعزم اور مکمل طور پر تیار ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوا. ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں, میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر جو گل. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. پاکستان میں رات 11 بجے, اور بھارت میں 11:30 بجے آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی ایک اور نیوز شو میں. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بہجت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.